رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر بالخصوص ہمارے تاجر اسلامی بھائی جو بزنس سے وابستہ ہیں، ٹریڈ سے وابستہ ہیں، اور دیگر افراد بھی، چاہے آپ جاب کرتے ہوں یا کوئی اور آپ کا ذریعہ آمدنی ہو، آپ کی انکم کا، ارننگ کا کوئی بھی ذریعہ ہو، آپ اگر اس سے متعلق اپنی معاملات پر شرعی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اور یوں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، چاہے خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، مالی لین دین کا مسئلہ ہو، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو جس پر آپ چاہتے ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی ہمیں رہنمائی فراہم کر دی جائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اسی لیے ہے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے، جو کہ آپ کے سوالات پر رہنمائی فراہم کریں گے اور جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کریں گے، پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا رحمت، شفیع امت، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرت، کہ جو شخص مجھ پہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت، وہ مرے گا نہیں، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ و مقام دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کال کی طرف، آپ کے سوال کی طرف بڑھیں گے اور پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ملازمین کی شرن کم از کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟
ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے چار الفاظ پر مشتمل ایک جملے کا سوال کیا کیا ہے، اس سوال کے پوچھے پورا ایک جہان ہے۔ اگر یس یا نو میں جواب دیا جائے تو ایک لفظ کافی ہے، لیکن یہ سوال اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی کچھ تفصیل بیان کی جائے۔ دیکھیے، جو ملازمین ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی گزر بسر کرنی ہوتی ہے، تو اولاً تو ہر آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، تاکہ اپنی خدمات کے بدلے میں وہ حلال اور طیب روزگار حاصل کر سکے، آمدنی حاصل کر سکے، اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ان کی بہتر انداز میں پرورش کر سکے۔ آسائشیں، سہولتیں، ان کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے، پہلی چیز ہوتی ہے بنیادی ضرورتیں پوری ہونا۔ اب جو ملازمین ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، کام کرنے والے مختلف انداز تو کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اسلامی حکومت تھی اور وہ لوگ جو بیت المال کے وظائف پر کام کیا کرتے تھے، تو فقہ اکرام نے وہاں اس بات کو بیان کیا تھا کہ انہیں اتنا دیا جائے جو ان کے لیے کفایت کرے اور ان کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ پھر ایک وہ زمانہ آیا اس کے بعد کہ اپنا پرائیویٹ سروسز عام ہو گئیں، کمرشل ادارے عام ہو گئے، اور کاروبار کی نت نئی جہات پیدا ہو گئیں۔ اس سارے سسٹم کے اندر کمپیٹیزم بھی ہے، اچھے جو لوگ ہیں ان کی پذیرائی بھی ہے، جو اہل مہارت ہے، ٹیکنکس رکھتے ہیں، اسکلز رکھتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو
ایسے کام کرتا ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے، مثال کے طور پر لوڈنگ ہو گئی یا ہلکا پھلکا حساب کتاب لکھنا ہو گیا. تو یہاں جو بھی ملازمت پر رکھتا ہے وہ یقینی طور پر ایک فگر پر ایک معاہدہ کرتا ہے کہ جناب آپ کو اتنی سیلری دی جائے گی، آپ کا اتنا وظیفہ ہوگا، اتنا مشاعرہ ہوگا. تو اگرچہ کہ کہنے کو تو یہ دونوں آزاد ہیں، جس مرضی مشاعرے پر کوئی شخص اپنے لیے ملازم، اپنے ادارے کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی اجرت رکھی جائے کہ جو بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے ایک ایوریج اور نارمل ڈیوٹی کہلاتی ہے. اس ایوریج اور نارمل ڈیوٹی کے اندر اتنی سیلری ہونی چاہیے کہ بنیادی حاجتیں پوری ہو جائیں. عام طور پر گورنمنٹ بھی ہر سال بجٹ کے موقع پر ایک بنیادی سیلری یا ایک بہت ہی کم منیمم سیلری کا اعلان کرتی ہے کہ جناب جو دیگر ادارے ہیں وہ اس سے کم سیلری نہ رکھیں. تو یہ تو وہ حد ہے کہ جو جس کو اخلاقی طور پر سامنے رکھنا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے. پھر بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے آ کے چلا جاتا ہے. تو سیلری کے اندر بنیاد تو یہی ہے کہ جو فریقین ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے کسی ایک سیلری پر اتفاق کریں گے. لیکن اداروں کے اندر جہاں کمرشلزم ہے، جہاں سیٹ لوگ نہ جانے کتنا کما رہے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال کریں، ملازمین کے تعلق سے جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے. جیسے آج کل پچھلے 6 مہینے کے اندر چیزوں کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں، اور جو دودھ کا ڈبہ 100 روپے کا آتا تھا وہ آج 135 روپے کا آ رہا ہے. تو 30 سے 40% مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور جو ملازم ہیں، جو بیچارہ تنخواہ دار ہے، اس کی سیلری 10% بھی نہ بڑھائی جائے تو یہ تو ایک مطابقت نہیں ہوگی. جو ایک معاشرتی مطابقت ہے، جو بندے کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو پھر بے چینی بڑھتی ہے، پھر جو ہے مایوسی بڑھتی ہے، پھر معاشرتی بغاوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے اپنے سسٹم کے خلاف سے مطمئن نہیں ہوتے، اور پھر جرائم کی طرف بھی جو ہے وہ مائل ہو سکتے ہیں. اول تو روزگار نہیں ہے، جو روزگار ہے اس میں اتنی محنت کے بعد اگر کم سیلری دی جائے تو اس کے اپنے جو ہے وہ معاشرتی نقصانات ہیں. تو اخلاقیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ بنیادی طور پر بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے.
ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے کافی بریف جواب دیا ہے. یہاں پہ 2 سوالات میں کرنا چاہوں گا. اس نیت کے ساتھ کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے اور نیکی ہے. ایک تو ایک جیسے آپ نے تفصیل بیان کی کہ تنخواہیں ایک مناسب ہونی چاہیے، ضروریات زندگی پوری ہوں. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، مختلف افراد کو دیکھتے ہیں، تو 2 چیزیں میرے ذہن میں کہ جو آپ اس میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ایک تو یہ کہ ایک حل من مزید کی جو ہے نا وہ تمنا ہوتی ہے، چھوٹا ملازم ہو یا بڑا ملازم ہو، کم سیلری ہو زیادہ سیلری ہو، ضروریات پوری ہو یا نہیں ہو رہی ہوں، اور اگر اس کے وہ کوئی کی پوسٹ پر ہے، اسے پتا ہے میرے ادارے میں میری حیثیت ایسی ہے کہ ادارہ اتنی آسانی سے مجھے فارغ نہیں کرے گا، تو بعض اوقات وہ بلیک میل کہہ لیں یا ایموشنل بلیک میل کہہ لیں وہ کرتے ہیں اس لیے کہ بھائی سیلریز بڑھائی جائیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے، جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی صلاحیتیں مختلف ہیں. تو اب کوئی ملازمت پیشہ شخص جو ہے، یقینی طور پر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حلال آمدنی بڑھے اور میں ایک با سہولت اور با آسانی زندگی سرو کر سکوں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت مطہرہ ہماری نہیں روکتی جیسے آپ ہی سے ہم نے سنا ہے. تو اب وہ کیا کرے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کہ اس کی تنخواہ بھی بڑھ جائے، اس کا جو ایک اس کا جو لیول ہے وہ اپ گریڈ ہو، وہ کیا کرے؟
دیکھیے 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ جو 8 گھنٹے کی نوکری نارملی ہوتی ہے لوگوں کی، اس میں رہتے ہوئے کیا کرے. تو ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ ہر نوکری کے اسکلز ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ اکاؤنٹینٹ ہے، کمپیوٹر نہیں جانتا، تو لامحالہ اس کی سیلری بھی کم ہوگی. کمپیوٹر جانتا ہے، ایکسل جانتا ہے، اس سے سیلری کچھ بہتر ہوگی. سب چیزیں جان لیتا ہے، اس کو کچھ اور آگے آنا پڑے گا.
ٹھیک ہے،
تو لامحالہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی تدابیر بھی اپنانی پڑیں گی.
ٹھیک،
جو آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اس کے فائدے کے لیے آپ کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے شخصی خوشامد اور چمچا گیری, یہ تو قابل مذمت بات ہے. اور ایسی اس یہ جو راستہ ترقی کا یہ عارضی راستہ ہوتا ہے سوائے ذلت کی, اس میں کچھ نہیں ہوتی. لیکن ایک ہوتا ہے اس بات کو سوچنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, بندہ کر کے دکھائے,
ٹھیک, اپنا ٹیلنٹ شو کرے,
ٹیلنٹ شو کرے, کام کرے, سخت محنت کرے. بعض اوقات اسپیس ہی نہیں ہوتا کمپنی کے اندر,
ٹھیک ہے,
کہ ٹیلنٹ شو کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی.
ہاں,
تو بہت مختصر کام ہے,
ٹھیک ہے,
اور بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں خاص طور پر, دیگر شہروں میں اس کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو شاید, لیکن بڑے شہروں کے اندر لوگ ایک سے زائد ڈیوٹیاں کرتے ہیں,
ٹھیک ہے, ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں, پارٹ ٹائم جاب,
کچھ نہ کچھ ذرا پارٹ ٹائم جاب کر لیں گے, کچھ اور ڈیوٹی کر لیں گے,
پارٹ ٹائم بزنس بھی کر,
بزنس کر لیں گے, بہت سارے جو ہے وہ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو کوئی آدمی سمجھے کہ بس میں یہاں میری ڈیوٹی ہے اور یہیں سے مجھے سب کچھ مل جائے, میں زیادہ محنت نہ کروں, ضرورتیں زیادہ ہیں تو پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے,
ٹھیک ہے, اپنے آپ کو منوانا بھی پڑے گا, اسکلز بھی اپنانی پڑے گی اور محنت بھی بڑھانی پڑے گی. اگلی کال دیجیے.
جی, سوال یہ ہے میرا کہ اگر گاہک کے ساتھ ڈیل ہوئی ہو, ریٹ طے ہوا ہو اور مال اس کے پاس لے کے جائیں ہم اور وہ اس سے کم پیسے دے, تو کیا اگلی دفعہ جو ہم مال دیں وہ کم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ میرا سوال ہے.
حدیث پاک میں فرمایا گیا, من غشا فلیس منا, جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو آپ اسے کم مال کیوں دیں گے؟ جتنے مال دینے پر معاہدہ ہوا ہے, جتنے مال دینے پر آپ کا سودا ہوا ہے, اتنے مال آپ کو دینا پڑے گا. کم مال دیں گے تو دھوکا ہوگا. اگر اس نے کم آفر کر دی تو آپ کو اختیار تھا کہ آپ جو ہے اس کے آفر قبول نہ کرتے, سودا نہ کرتے, آپ بھی راضی ہوئے ہوں گے جو بھی معاملات اور حالات ہوں.
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا اس طریقے کے معاملات میں کہ جیسے گاڑی کا سودا ہو رہا ہے, بات چیت ہوتی ہوں گاڑی, جیسے ریتی بجری کی ایک موٹی سی مثال ہے, ریتی بجری جو بکتی ہے وہ ٹرک اور سوزوکی اور جو بھی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے حساب سے بکتی ہیں, اس کو باقاعدہ ناپا نہیں جاتا, اسی پہ اعتماد کیا جاتا ہے. اب ایک چیز تھی 50,000 روپے اس کی ڈیمانڈ تھی اور خریدنے والے نے جو کہا نہیں بھائی میں تو آپ کو 45,000 دوں گا, 45,000 پکڑا ہے اور وہ چیز لے گیا. اگرچہ اس پہ رضامندی تو کسی نہ کسی صورت میں پائی جا رہی ہے, 5,000 روپے کم دیے. اب یہ 5,000 روپے کور کرنے کے لیے اگلی دفعہ اس میں مال ہی کم ڈالا.
دیکھیے, جتنا عرفن مال دیا جاتا ہے جی, اس سے کم تو نہیں کرے گا,
ٹھیک ہے, وہ اس کا حساب چکتا نہیں کر سکتا,
چکتا نہیں کر سکتا,
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
سگے عطار محمد فاروق عطاری, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا, ہمارے یہاں پرچون کی دکانوں پر جو دکاندار رہتا ہے وہ ایک کارڈ رکھتا ہے, اس میں 5-5 اور 2-2 روپے کے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے آ کر اس کے پاس 2-2 روپے یا 5-5 روپے اس کے پاس جمع کرتے رہتے ہیں. پھر جب پورے ہو جاتے ہیں, یعنی اس میں اگر 100 روپے کا کارڈ ہے تو 105 روپے, اگر 200 کا کارڈ ہے تو 210 روپے, اس طرح 10-20 روپے اس میں ایکسٹرا رہتے ہیں. تو یہ جمع کر کے دکان والا اسے 100 روپے یا 50 روپے دیتا ہے, وہ جو بھی ایکسٹرا ہوتے ہیں 5-10 روپے وہ رکھ لیتا ہے, کیونکہ وہ جمع کر کے دیتا ہے اس لیے وہ لیتا ہے. تو اس طرح لینا کیسا ہے, بچوں کا اس طرح پیسہ جمع کرنا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے جی,
بچے گھر میں جمع نہیں کر سکتے,
اسے ایک لاٹری کی صورت ہے. اور ان کا سوال چل رہا تھا تو میرے ذہن میں بات چل رہی تھی کہ معاشرے میں مختلف افراد اپنے طور پر بےچارے, بعض اوقات مجھے نہیں پتا سوال کس کانٹیکس میں ہوا, لیکن میرے ذہن میں جو چل رہا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے یا بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ اس قسم کی اسکیمز لے آتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا پھر مفتی صاحب سے رہنمائی.
اچھا, حلال و حرام سے قطع نظر
جی,
یہ اسکیم تو ویسے صبر آزما ہے
جی,
بچے دکاندار کے پاس پیسے چھوڑ کے آ جائیں
جی,
یہ تو بہت بڑی بات.
بچوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے رجحان, یہ جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں میں ایک چیز سروائیو کر جائے نا تو پھر وہ چل جاتی ہے. اب وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر جو انہوں نے بات کری کہ آپ نے 5 جمع کرائے تو پھر میں 7 جمع کراؤں گا, تم نے 7 کرائے تو میں 10 کراؤں گا, تو یوں وہ بچت کی ایک عادت پڑتی ہے. بہرحال جو شرعی حکم ہے وہ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے, میری بات ظاہر سی بات ہے جواب نہیں. تو اب یہ انہوں نے لانچ کی ہے.
دیکھیے, خرید و فروخت تو یہاں ہونے رہی ہے
جی,
ایسا نہیں کہ بچوں نے کوئی چیز خریدی اور اس نے بیچی یا اس دکاندار نے کوئی چیز خریدی اور بچوں نے بیچی,
ایسا کچھ نہیں ہے.
وہ پیسے اس کو دے رہے ہیں
جی, سیونگ ہے کوئی,
جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ استعمال بھی کرتا ہوگا.
سمجھ میں یہی آ رہا ہے نا,
استعمال بھی کرتا ہوگا تو یہ پیسے جو ہیں کہلائے دکاندار پر قرض,
ٹھیک ہے,
دکاندار پر قرض کے لائے اور اس نے جب بچوں کو واپس دیے
جی
تو کم دیے زیادہ دیے
کم دیے
کم دیے
جی سروس چارجز بھی لے رہے گویا کہ
دیکھیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سروس چارجز ہے
نہیں یہ میں نے اپنے طور پہ ہی کہا ہے
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سروس چارجز ہے اس کو تھوڑا سا اور جاننا ہوگا اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا
ٹھیک ہے
کہ یہ ہو کیوں رہی ہے
جی
فی الحال تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کیونکہ بچے پیسے چھوڑ کر آ جائے
جی
اور آخری دن جو ہے نا وہ پیسے لے لیں
جی
تو عام طور پر تو بچے گھروں میں گلا وغیرہ ڈالتے ہیں اس طرح کا
جی وہ وقت سے پہلے توڑ دیتے ہیں
رکھتے ہیں
جی
اور ماں باپ بھی کیسے اجازت دیں گے کہ وہ گھر میں جمع کرنے کے بجائے باہر جا کر جمع کر رہا ہے
جی
تو صورتحال میں ابہام معلوم ہوتا ہے
ٹھیک ہے جی مزید وضاحت کر دیں اور یہ بتائیں کہ مقاصد کیا ہیں اور یہ بقیہ پیسے جو رکھ لیتے ہیں وہ کس مد میں رکھتے ہیں اور جو بچے پیسے جمع کرا رہے ہیں وہ یہ خود اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا نہیں رکھ لیتے ہیں بعض اوقات جو ہے میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں مفتی صاحب کو تو یقینی طور پر تجربہ ہوگا اور احکام تجارت پہ بیٹھ بیٹھ کے ہمیں بھی تجربہ ہوگا بعض اوقات لوگ صورت بنا کے سوال پوچھتے ہیں وہ چھوٹی سی صورت ہوتی ہے مائنر سی لیکن اسے جو منتبک کرنا ہوتا ہے نا اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ اتنی بڑی صورت پہ کرنا ہوتا ہے تو اب یہ دو دو چار چار روپے کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہیں پہ یہ جو ہے لاکھوں میں یا ہزاروں میں کیفیت چل رہی ہو تو
اچھا بچوں سے متعلق ایک اور صورت ہوتی ہے
جی
لاٹری جو
جی
جسے کہتے ہیں لاٹری کا کیا حکم ہے دارالافتار سنت کا ایک فتویٰ دو دن پہلے مشتہر کیا گیا ہے
جی
اور وہ امید ہے میرا جو پیج ہے مفتی علی کے نام سے ٹویٹر پر اور فیس بک پر اس پر بھی اللہ نے چاہتا ہوں اپلوڈ کر دیا جائے گا
جی
کہ لاٹری کا کیا حکم ہے
ٹھیک جی اگلی کال دیجیے
احکام تجارت سلسلہ میں یہ سوال تھا کہ کباڑ خانہ پر جو پھیری والا گلی محلوں سے کباڑ خرید کر لاتے ہیں ان سے خریداری کی جاتی ہے کباڑ خانہ کے اصول میں ہے کہ مثال کے طور پر 12 کلو وزن ہو تو باردانہ اور مٹی وغیرہ کی اندازن کاٹ لگا کر 11 کلو کی رقم دی جاتی ہے گاہک کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کچھ کاٹ لگے گی ایسا کرنا کیسا ہے
ٹھیک ہے جی ہم تو سمجھتے ہیں سونے کے کام میں جو ہے وہ ویسٹیج ہوتی ہے تو اس کام میں بھی ہوتی ہے
دیکھیں ہر چیز کے اندر کاٹ لگائے جائے یہ تو ظلم ہے نا اب وہ سریے لے کر آیا ہے
جی
ٹھیک ہے اس کے اس سرے سے لے کے اس سرے تک کہیں بھی مٹی نظر نہیں آ رہی
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اب یہاں کاٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے
اس پہ تو ضرورت محسوس ہی نہیں
ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی
لیکن انہوں نے اپنا خود ساختہ اصول بنایا ہوا
اگر کوئی ایسی چیز ہے مثال کے طور چوکھٹے ہیں اس کے اندر سیمنٹ پھنسی ہوئی ہے
صحیح.
اور وہ سیمنٹ وہ لے آیا ہے
جی
تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اندازے سے جتنی سیمنٹ نظر آ رہی ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے
ٹھیک
لیکن ہر چیز کے اندر یہ اصول کے کاٹ لگے گی یہ تو فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا
ٹھیک تو اس کی اجازت نہیں ہوگی
بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے
ٹھیک
مزید کن چیزوں کے اندر ایسا کرتے ہیں
ٹھیک
اور کن چیزوں میں نہیں کرتے
ٹھیک ہے
ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں
جہاں کرتے ہیں اس کی وضاحت
کانچ بھی ہوتا ہے سریا بھی ہوتا ہے مختلف قسم کی مکس چیزیں بھی ہوتی ہیں
جی
تو کہاں ایسا کرتے ہیں وہاں کیا ضرورت ہوتی ہے سب چیزوں کو سمجھنا ہوگا
ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے
معلوم یہ کرنا تھا حضرت کہ یہ کاروبار میں کوئی بھی چیز ہم بیچتے ہیں تو پہلے بیچ کے بعد میں خریدی جا سکتی ہے جیسے ہم نے کسی کو کوئی چیز بیچی اور بعد میں خرید کے مارکیٹ سے اس کو دے دی یا یہ پہلے ضروری ہے کہ جو چیز ہم بیچنے جا رہے ہیں وہ پہلے ہم نے خریدی ہوئی ہو
جی ہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک جس چیز کا تو مالک نہیں ہے اس چیز کو نہ بیچ تو یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے کسی چیز کے مالک بنے کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو گفٹ کر جائے ملکیت کے بہت سارے اسباب ہیں عام طور پر خرید و فروخت سے ایک سبب ہوتا ہے یعنی آپ ایک چیز خود خریدیں آپ کی ملکیت میں آ جائے پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں ملکیت میں آنے سے پہلے بیچنا جو ہے یہ بے باطل کہلاتا ہے
اگلی کال دیجیے
محمد احسان الحق اتاری فروم مصطفی آباد رائے الحمدللہ مفتی صاحب میں ایک سب انجینئر بن چکا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب انسان اپنا کوئی بزنس شروع کرتا ہے کوئی تجارت کا کام کرتا ہے تو اسے کون سی بکس ریڈ کرنی چاہیے اس سے پہلے اور بزنس میں کامیابی کے کچھ سٹیپس بتا دیں جس میں دین کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنا بزنس سٹارٹ کیا جائے
ٹھیک ہے جی
دیکھیے بزنس کرنے کے مختلف انداز ہیں یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خرید و فروخت ہوتی ہے یعنی بے مراوع بھی ایک صورت ہے سلم بھی ایک صورت ہے نارملی وہ طریقے یوز میں نہیں ہوتے. خرید و فروخت کے اندر 10-12 موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے, یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو, کوانٹیٹی پتا ہو, اس کے اوصاف پتا ہو, یا کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ اور ادھار خرید رہے ہیں تو ادائیگی کب ہوگی, کتنے ماہ بعد ہوگی. جہاں قرض کے مسائل آ جاتے ہیں, ادھار کے مسائل آ جاتے ہیں, وہاں تھوڑی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو باہر شریعت کے اندر 11واں حصہ, 12واں حصہ خاص طور پر تجارت کے مسائل پر مشتمل ہے, ان کتابوں کو پڑھیے. اور خرید و فروخت کے اندر کہاں خرابیاں آتی ہیں تو ان خرابیوں کے نظام کو کہتے ہیں فساد آنا. تو خرید و فروخت کب فاسد ہو جاتی ہیں, یعنی فاسد کا مطلب یہ کہ ایسی خرید و فروخت پر گناہ ہوتی ہیں, ان کا کرنا جائز نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے بھی بارشیت میں پورا ایک چیپٹر ہے, اور تقریباً 30 سے 40 ایسے ریزنز ہیں, ایسے اسباب ہیں جس سے خرید و فروخت فاسد ہو جایا کرتی ہے. تو ان 30 سے 40 جو اسباب ہیں ان کا سیکھنا اور جاننا بھی ضروری ہے. اس حوالے سے ایک کتابی کام بھی جاری ہے اللہ نے چاہا تو, ابھی کچھ وقت ہے, کافی وقت ہے, کچھ نہیں کافی وقت ہے, خوشخبری بھی آپ سن پائیں گے تو وہ کتاب آئے گی تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ جو چیز درپیش ہو اور آپ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں, پھر کوئی نیا کام شروع کرنے لگے جو پہلے نہیں کیا تھا اس کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں. یوں پوچھ پوچھ کر جو قدم بڑھانا ہے یہی علم کا بنیادی راستہ ہوتا ہے. آپ انجینئر بنے ہیں تو آپ نے جو ہے انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ سے کرنا جو ہے پہلے آپ نے سلیکٹ کیا, پھر آپ نے بی ای کیا, پھر آپ نے جو ہے وہ فیلڈ میں بھی کچھ ٹریننگ لی ہوگی جا کر, اور پھر آپ پورے کے پورے انجینئر کہلائے. تو یوں آہستہ 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 تقریباً 14 سال کی اکیڈمک تعلیم کے بعد آپ انجینئر کہلائے تو خرید و فروخت کے مسائل بھی آہستہ 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 سیکھتے سیکھتے آئیں گے. تو پوچھتے رہیں علماء سے, ایک دم علم نہیں آ جائے گا اور آپ یہ سمجھیں گے یہ سب مسائل سیکھنا تو بڑا مشکل ہے, تو یہ دونوں باتیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے.
ماشاء اللہ مفتی صاحب نے کافی بریف ارشاد فرما دیا, اور آپ نے پڑھنے کا پوچھا تھا, سننے سے بھی آتا ہے. تو آپ احکام تجارت دیکھتے رہیے مسلسل انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سوال کرتے ہیں, یقیناً اس میں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی باقاعدہ سے احکام تجارت کے حوالے سے سوال و جواب شائع ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ نہ کچھ یقیناً انتخاب کر کے شائع کیے جاتے ہیں, وہ بھی وہاں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک مجموعی طور پہ تمام ناظرین کو عرض کروں گا, احکام تجارت دیکھنے والے امیر اہل سنت کا ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول, تو وہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل, آپ کو مزید سوال کرنے کا ڈھنگ بھی آئے گا اور بہت سارے موٹے موٹے جو اصول ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گے. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم چاول کا کام کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, کمیشن پہ ہمارا کام ہوتا ہے, تو سر جو ہمیں کمیشن وقت پہ نہ دے تو اس کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آگے نیکسٹ کام کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی,
دیکھیے دل کا سودا ہے, تو آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے, کریں گے تب بھی جائز ہے, نہ کریں گے تب بھی جائز ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ جائز چیزوں میں کمپرومائز کرتا ہے, یعنی ایک بندہ ٹھیک ہے لیٹ کر رہا ہے لیکن بہرحال پیسے تو دیتا ہی ہے نا,
کام چل رہا ہے,
بلا وجہ جو ہے اس پارٹی سے کو توڑنا اچھا نہیں ہے. تو کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے, کاروبار اتار چڑھاؤ کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا. کوئی حلوے کی جو ہے وہ ڈش نہیں ہے کہ آپ لپ لپ اس کو کھا جائیں گے اور کوئی جو ہے نا چبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تو مشکلات تو آتی ہیں, ان مشکلات کے اندر بندہ معتدل ہو کر چلے اور ایسے فیصلے نہ کرے کہ جس میں پچھتاوا لازم ہو. ہاں کوئی شرعی اعتبار سے خرابی ہے تو یقینی طور پر ایک منٹ بھی اس میں نہیں لگانا چھوڑنے کے لیے, اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, لیکن جہاں خرابی نہیں ہے تو بہرحال اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جذباتی اور اس طریقے سے ہو کر جب ہوتا ہے, دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں بعض اوقات انسان کا کاروبار جو ہے وہ صحیح چل رہا ہوتا ہے, مجموعی طور پہ صحیح ہوتا ہے, یا اس کی ملازمت جو ہوتی ہے وہ مجموعی طور پہ سٹل چل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی ایک آدھ جھونکا آتا ہے, کوئی بس وہ گرم سا تو جو ہے نا وہ بالکل امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ جاب چھوڑ دی یا کاروبار بند کر دیا اور پھر واقعی میں وہ پچھتاوا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, تحمل کیسے لے کر آئیں گے اس موقع پر, کیونکہ اسی موقع کا مسئلہ ہوتا ہے. ویسے صحیح چل رہا ہے, 29 دن صحیح چلا ہے, ایک دن جو خراب ہو گیا اسی سے نا امید ہو گئے.
اصل میں ذہن پر دباؤ کا آنا اور ڈپریشن کا بننا ایک فطرتی امر ہے.
ٹھیک ہے,
مجھ پر بھی ڈپریشن آتا ہے, ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, آپ پر بھی آتا ہوگا, ہر ایک پر آتا ہے.
ٹھیک,
اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ڈپریشن کا حل بھی خود ہی نکال لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اپنے آپ کو خود ہی ریلیکس کر لیتے ہیں, خود ہی منا لیتے ہیں.
ٹھیک,
اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ خود سے اس کو فیس نہیں کر پاتا.
ٹھیک ہے,
کسی سے مشورہ کرتا ہے بندہ.
ٹھیک,
کبھی کیا کرنا چاہیے.
صحیح,
اور فیصلہ جب بھی کرنا ہو
جی
ایک چیز لازمی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
کہ فیصلے کے وقت آپ بالکل ریلیکس ہوں. ڈپریشن کے دوران جب آپ پر دباؤ آیا ہوا ذہنی طور پر, اس دوران کوئی بھی فیصلہ نہ کریں,
کاروبار کا نہیں, کوئی بھی فیصلہ
نہ کریں. جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایک نئے طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک,
پھر آپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. وہی باتیں جو بعد میں لوگ آپ کو بتائیں گے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, جب آپ ریلیکس موڈ میں سوچیں گے تو وہی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی.
ٹھیک ہے جی, مفتی صاحب نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے, اور میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو وقت دیں, اپنے آپ کو وقت دے لیں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے, تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں, انشاءاللہ بہتری رہے گی. اگلی کال دیجیے.
محمد سلیم رضا عطاری احمد پر شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ وہاں سے اسٹاک لیتا ہے, جیسے کہ وہ بجٹ کے دن آتے ہیں, وہ کمپنی کو پورے پیسے دیتا رہتا ہے اور اپنے پاس اسٹاک کر لیتا ہے, تو جیسے ہی بجٹ آتا ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, تو کمپنی بھی ایسے کرتی ہیں کہ جو نیا ریٹ آتا ہے اس پر مال بیچتی ہیں, لیکن جس نے اسٹاک پہلے اپنے پاس جمع کر لیا تھا, کیونکہ وہ کمپنی کا ملازم تو ہے, اب وہ اپنا مال جو اس نے اسٹاک کیا تھا وہ کمپنی کے مال کے ساتھ ملا کر نئے ریٹ پر بیچتا ہے, تو جہاں جہاں بھی وہ کمپنی کا مال بک رہا ہوتا ہے وہ بڑھے ہوئے ریٹ پر بکتا ہے, تو جو اس نے اسٹاک پہلے لیا تھا تو اس نے تو پرانے اسٹاک پر لیا تھا, لیکن بجٹ کے بعد ریٹ بڑھ جاتا ہے, تو یہ اگر ریٹ کو بڑھا کر بیچتا ہے تو کیا یہ ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجئے.
میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پرانی قیمت پہ خریدا گیا مال جو ہے وہ نئی قیمت پہ بیچنا کیسے؟
نہیں,
کمپنی کے ملازم کے حصے سے.
ان کا سوال اور ہے.
جی
دیکھیں, اگر تو مال کمپنی کا ہے تو کمپنی کے ریٹ پر بیچا جائے گا, جو کمپنی کہے گی اس ریٹ پر جا کر بیچنا پڑے گا. اگر اس نے کسی مرحلے پر کسی طریقے سے مال خرید لیا ہے, خریدنے سے مال اس کا ہو گیا ہے, تو یہ اس کا جو ہے وہ اپنا مالک ہے, وہ مال اب کمپنی کا نہیں ہے. یہ ہے پہلا مرحلہ اور پہلا نقطہ جو دونوں مسائل کو میں فرق کر رہا ہے,
جدا کر رہا ہے.
لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی, بات ابھی مزید آگے بھی ہے. اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ جاتا ہے کمپنی کے کام سے, جس بات کی اس کو تنخواہ مل رہی ہے,
ٹھیک ہے,
فیول مل رہا ہے, گاڑی ملی ہے, یہ جا کے کمپنی کا مال بھی بیچتا ہے اور اپنا مال بھی بیچتا ہے.
ٹھیک ہے, جدا گانا طور پر اپنا مال بھی اسی کام کے دوران بیچتا ہے.
اسی کام کے دوران یہ اپنا مال کیسے بیچ سکتا ہے؟
ٹھیک ہے,
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تیسری بات کیا ہے کہ کمپنی کی جو مارکیٹنگ ہے وہ اس کے پاس امانت ہے.
ٹھیک ہے,
اس کا کام ہے, کیونکہ کمپنیوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
کہ بھائی دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں آپ نے اس کمپنی کی جو ہے وہ چیزیں بکوا کر آنی ہے.
ٹھیک
ہے, یا اس کمپنی کی آپ نے سیل کروا کر آنی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس پورے ٹائمنگ کے اندر, جس ٹائمنگ کے اندر یہ دکانوں پر جاتا ہے, تو اس پر تو یہ ذمہ ہے نا کہ یہ کمپنی کے کاروبار کو بڑھائے.
ٹھیک
ہے, اس کے بجائے یہ اپنا مال بیچتا ہے ساتھ میں. اپنا مال نہ بیچتا تو کمپنی کا مال بکتا نا.
جی بالکل,
تو یہ دیانت کے خلاف ہے, اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی یہ کرے گا تو جو جس بات اس کو تنخواہ مل رہی ہے, جو اس پر ایک دیانت ہے, جو ذمہ ہے کمپنی کی طرف سے, اس میں یہ وفاداری نہیں کر رہا,
دیانتی ہو رہی,
اس کا یہ عمل جو ہے وہ دیانت کے خلاف ہے. اب کسی الگ وقت میں جا کے کسی ایک آدمی کو یہ بیچ کر آ جاتا ہے تو وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے, لیکن کمپنی کی ٹائمنگ میں, کمپنی کی اس میں, یا اس انداز پر کہ ایک کمپنی کا بنا بنایا گاہک ہے اور اس کو توڑ رہا ہے بالکل, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسجد کے لیے اگر کوئی جگہ خریدی گئی ہے تو اب اس میں ہم کیا دکانیں وغیرہ نکال سکتے ہیں؟ یعنی مسجد بنائی گئی ہے اور مقصد بعد میں اگر ہم اس میں دکان وغیرہ بنانا چاہیں تو اس کی کیا کوئی شرعی صورت ہوگی؟
ٹھیک ہے جی.
دیکھیے مسجد بنا کے دکانیں نکالنے کی گنجائش تو نہیں ہوتی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پلاٹ آپ نے نیا خریدا ہے,
ٹھیک,
اور اس پلاٹ کا آپ نے نقشہ بنایا ہے. سب سے پہلے نقشہ بنتا ہے,
ٹھیک
ہے. اچھا پلاٹ خریدنے میں بھی مختلف نوعیتیں ہیں,
ٹھیک ہے.
ایک شخص نے وقف کیا ہے, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہاں دکانیں بنیں گی,
ٹھیک ہے. یعنی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس نے وقف کر دیا,
ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ کہ چندے سے وہ پلاٹ خریدا گیا ہے, اس کا نقشہ بنا,
ٹھیک ہے.
تو چندے سے جو خریدا گیا وہاں بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ اس نوعیت کا ہوگا,
ٹھیک ہے, چندہ دینے والوں کو.
جی پھر جو پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے اندر آپ شو کریں,
جی,
کہ جناب یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا اس میں یہ یہ چیزیں ہوں گی. بعض اوقات لوگوں کو جب کہا جائے کہ جناب آپ یہ شو کریں تو کہتے ہیں نہیں دکان کا سن کے لوگ چندہ نہیں دیں گے. ارے جناب لوگ جس بات کا چندہ دے رہے ہیں پھر آپ وہی کام کر سکتے ہیں. دوسری بات تو آپ دوسرا کام
یعنی ان سے پیسے لینے ان سے چندہ لینا ہو لیکن ان کو بتانا نہیں ہے,
بتانا نہیں ہے تو یہ تو پھر دیانت کے خلاف ہو جائے گا نا معاملہ. تو معاملہ یہی آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے, بہت ہی وسیع سوال ہے اور اس سوال کے تناظر میں جانے کی ضرورت ہے کہ کہاں کیسے حالات ہیں, کب دکانیں بنائی جا سکتی ہیں, کب نہیں بنائی جا سکتی. اب مثال کے طور پر مسجد کا ایریا وقف ہو گیا, وضو خانہ بھی بن گیا, فنائی مسجد بھی متعین ہو گئی, اب وہاں کوئی ایسا اسپیس ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ دکان نکال سکتے ہیں, تو وہاں تو بالکل گنجائش نہیں ہوگی. تو میں نے یہی عرض کیا کہ آپ بعض جگہ ایسی ہیں اس میں دکان نہیں نکال سکتے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں دو بندے پارٹنر ہیں, جو ایک پارٹنر ہے اس کی وہ دکان کا مالک ہے اور جو دوسرا پارٹنر ہے اور جو دکان کا مالک ہے اس نے تقریباً اپنے 11,00,000 روپیہ بزنس میں لگایا ہوا ہے, اور جو اس کا دوسرا پارٹنر ہے وہ دکان کا مالک بھی نہیں ہے لیکن اس کا تقریباً 7,50,000 کاروبار میں لگا ہوا ہے. جس کا 7,50,000 ہے محنت بھی ساری اسی کی ہے, جو مالک ہے دکان کا اور جس کا 11,00,000 ہے اس کی محنت نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر ابھی آتا ہے دکان میں بیٹھ کے واپس چلا جاتا ہے. آپ بتائیے کہ شرعی لحاظ سے وہ آپس میں کیا معاہدہ طے کریں, کس طریقے سے وہ آپس میں پروفٹ تقسیم کریں؟
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ دکان کا مالک ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کیپٹل, آپ کیپٹل کو سامنے لے کر آئیں, جو کیپٹل ہے وہ فلاں کا اتنا ہے, جو کیپٹل ہے وہ فلاں کا اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے. کیپٹل کا ریشو جو ہے وہ ایک تناسب نکال لیں کہ بھائی پورے کیپٹل میں اتنے فیصد اس کا ہے اتنے فیصد اس کا ہے. جہاں تک معاملہ دکان کا ہے تو دکان کا کرایہ مقرر کیا جائے اور اس کو ایکسپنس میں شو کیا جائے,
ٹھیک.
یہ نہیں کہ جناب میں نے اتنے 1,00,000 ملائے اور دکان میری ہے, میرے کیپٹل میرا کیپٹل بڑھ گیا. نہیں, دکان کو کیپٹل سے نہیں بڑھایا جا سکتا, بلکہ جو دکان کا معاملہ ہے اس کے اندر اس کو ایک کرایے کی جگہ شمار کر کے اس کا کرایہ مقرر ہوگا اور ایکسپنس سے جو ہے اس کا کرایہ پورا ہوگا. تو ایکسپنس سے اس کا کرایہ پورا کیا جائے. اب تناسب نکال لیا آپ نے, اس کا اتنا کیپٹل اس کا اتنا کیپٹل. تناسب نکالنے کا فائدہ یہ ہوا کہ شراکت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہمیشہ ایز پر کیپٹل ہوتا ہے. جس کا جتنا کیپٹل ہے اس کیپٹل کے حساب سے نقصان فیس کرنا پڑے گا. رہی بات نفع کی, رہی بات ایک کے کام کم کرنے کی ایک کے زیادہ کرنے کی, تو یہ ممکن ہے کہ ایک کام کم کرے ایک زیادہ کرے, اور نفع کے اندر بھی اگر کمی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. اتنا نہ ہو کہ جس کا کیپٹل بھی کم ہے کام بھی نہیں کرتا اس کا نفع کیپٹل سے زیادہ نہ ہو. تو باقی مزید دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پر بھی آپ سوالات کر کے مزید وضاحت طلب کر سکتے ہیں.
اس وجہ سے آپ نے اس سوال کا جواب تو دیا. ایک چیز پیش نظر ہے میرے اور وہ کئی دنوں سے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ سامنے ہے تو زیادہ محسوس ہو رہی ہے, وہ یہ کہ جیسے انہوں نے سوال بھی کیا یہ جو بھی ان کی صورت تھی موڈ تھا وہ یہ اختیار کر چکے اور بزنس اسٹارٹ ہو چکا, ایک سلیپنگ پارٹنر بنا ہوا انویسٹمنٹ کے بعد اور یہ محنت کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جس وقت کاروبار شروع کر رہے ہیں, بالخصوص میں کاروبار کی بات کر رہا ہوں کہ جب کاروبار شروع کر رہے ہیں چاہے موڈ اس کا کوئی بھی ہو, لیکن اس وقت جو ہے وہ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرنا یا کچھ اصول و ضوابط طے کرنا یا شریعت کے جو رولز ہیں انہیں فالو کرنا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے. بالخصوص یہ بات کی جاتی ہے ہمارے بھائیوں جیسا ہے, ہم مجھے اپنے سے زیادہ ان پہ اعتماد ہے, تو اب وہ کیا کیا جائے کہ پہلے سے اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ جی شریعت کے اصول بھی فالو کرنے اور باقاعدہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو جائے یا کم از کم باتیں طے ہو جائیں.
دیکھیے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر جو نورانیت, جو روشنی اور جو روحانیت ہے
جی
وہ علم کی وجہ سے آتی ہے.
ماشاءاللہ
دین کا جب علم ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہتر سے بہتر انداز پر بسر ہو رہی ہوتی ہے.
ٹھیک,
جب علم دین نہ ہو تو پھر ایک نہیں سو نہیں ہزار خرابیاں جمع ہوتی ہیں.
اللہ
تو علم جو ہے وہ بلندی کا سبب ہے, علم نہ ہونا تنزلی کا سبب ہے.
ٹھیک,
علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے.
ٹھیک,
تو بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دینی شعور اپنے اندر لے کر آئیں,
جاگر کریں.
اور ایک تو دینی شعور کی بات ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں جو میرے خطبات ہوتے ہیں
جی
اس کے اندر ایک غالب حصہ تو وہ ہوتا ہے جو موسم کے اعتبار سے جو ماحول بن رہا ہے
جی گفتگو ہو رہی ہے,
اس پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اب رجب شریف آ رہی ہے تو معراج پر گفتگو ہوتی ہے
جی,
معراج پر گفتگو کرنا یقینی طور پر ایک سعادت مندی کی بات ہے, مفید ہے. تو ایک وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ تر موضوعات جو ہیں ایونٹ کے حساب سے ہوتے ہیں.
ٹھیک
ہے, اس کے علاوہ جو معاملات ہیں, ٹھیک ہے ہر خطیب مسائل تو بیان نہیں کر سکتا,
ٹھیک ہے
ہر عالم بھی خاص طور پر تجارت کے مسائل بیان نہیں کر سکتا, لیکن تجارت کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جس میں ترغیب اور ترہیب کے کا مواد اور کنٹینٹ موجود ہے, اس کو بیان کیا جا سکتا ہے,
اس کی نزاکت اور اہمیت
بیان کی جا سکتی ہے, حلال و حرام کی اہمیت بیان کی جا سکتی ہے, اور امانت اور دیانت کے معاملات کو بیان کیا جا سکتا ہے, کاروبار کے اندر دھوکہ دہی اور ملاوٹ ان کے خلاف جو ہے بولا جا سکتا ہے. تو ان موضوعات پر بھی ہمیں سننا پڑے گا.
ٹھیک,
اب آ جاتے ہیں علم کے ذرائع کیا ہیں.
جی
علم اور معلومات کے جو ذرائع ہیں وہ حواس خمسہ ہے. حواس خمسہ کے ذریعے میں معلومات ہوتی ہے. اگر میں اس ڈیسک پر ہاتھ رکھتا ہوں اور یہ شدید گرم ہے
جی
تو مجھے احساس ہو, مجھے میرے علم میں یہ بات آئے گی کہ یہ بہت گرم ہے.
ٹھیک ہے, چھوتے ہی احساس ہو,
چھوتے ہی احساس ہو جائے گا.
صحیح,
آنکھ کان ناک چکھنا یہ جو چیزیں ہیں یہ علم کے جانے کے راستے بھی ہیں.
ٹھیک,
اب بات یہ ہے کہ ہمارے علم کے دو بنیادی راستے ہیں, سننا اور دیکھنا.
ٹھیک
ہے, اب ہماری ترجیحات کیا ہیں, آج ہم کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے, پوشیدہ نہیں ہے کسی سے,
مطلب پوشیدہ کیا نہیں ہے. آپ چلے جائیں یوٹیوب پر, سب سے زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے اور کیا سنا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے اور کیا سنا جاتا ہے.
ٹھیک,
جو اخباری ویب سائٹس ہیں ان پر کیا لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا مزاج بھی کچھ مختلف ہو چکا ہے.
ٹھیک,
ہمیں جو ہے وہ تمسخر چاہیے, ہمیں یوں سمجھیے کہ لطیفے چاہیے, ہمیں لوگوں کی جو رغبت ہے, ایک طبقہ ہے جس کی رغبت بےہودہ باتوں کی طرف ہے, بےہودہ چیزوں کی طرف ہے. تو جب اس طرح کا مزاج بڑھتا چلا جائے گا
جی
تو دینی جو شعور ہے وہ تنزل کی طرف جائے گا.
ٹھیک,
بہت سارے عوامل ہیں.
اللہ میں عافیت عطا فرمائے, سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہی ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا, اب معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, مجھ سمیت آپ سمیت سبھی کہتے ہیں, لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پہ غور کر لیں. اگلی کال دیجیے.
میرا نام فیضان اتاری ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بینکوں سے لوگ پروفٹ لیتے ہیں اور وہ اگر پروفٹ لے کر گھر میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ وہ اپنے بجلی کے بلوں یا گیس وغیرہ کے بلوں پر لگوا دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟
اگر تو آپ ان بینکوں کی بات کر رہے ہیں جن کا نظام سود پر مشتمل ہے, کنونشنل بینکنگ, تو وہ جو پرافٹ آپ نے حاصل کیا خالصتاً سود ہے. اب سود سے آپ لقمہ کھائیں، سود سے آپ کپڑے پہنیں، یا سود سے آپ دیگر فوائد اٹھائیں، اصل چیز ہے سود، سودی رقم سے فائدے اٹھانا، بینیفٹس اٹھانا. اب آپ ذرا غور کریں کہ جس لائٹ کی روشنی میں آپ کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، یا جس لائٹ کے ذریعے چلنے والے پنکھے کو چلا کے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، وہ لائٹ کی جو ادائیگی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ حرام رقم سے ہو رہی ہے، سود سے ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر لی جائیں. دل کو بہلانے کے لیے بہت سارے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے فوائد اٹھائے ہیں، آپ نے اس کو اپنے اوپر خرچ کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو سود آپ کے تن بدن میں داخل تو ہو رہا ہے، براہ راست نہیں تو بالواسطہ داخل ہو رہا ہے، اور آپ اس کو داخل کر رہے ہیں. تو ایسی رقم کو استعمال کرنا حلال نہیں ہوتا. کسی سے غلطی ہوئی ہے اور سود کا نفع اس سے مل گیا ہے، اس کے چھٹکارا پانے کا، اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکات پر یہ خرچ کر دیا جائے، تب اس سے خلاصی ہوتی ہے اور توبہ بھی کی جائے گی.
ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ہمارا مدنی چینل لائف کے نام سے ایک پیج ہے، آئی ڈی ہے، وہاں پہ جا کر آپ اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی مدنی چینل پر لائیو سلسلے ہوتے ہیں تو عمومی طور پر وہ وہاں پر بھی لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی اپلوڈ رہتے ہیں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے اور فیس بک پر پیج بھی ہے. تو ہمارے عموماً یوٹیوب پر مفتی صاحب کے سلسلے اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، 4 سے 5-6 دن، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سلسلے اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. اگر پچھلے سلسلے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احساس کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے.